السلام على عباده الذين استقاموا بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حقائق کو تسلیم کر لیا اور ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ ہی کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے یعنی ہمارا پالنے والا صرف اللہ ہے اس کی پرورش اور تربیت اور نفع نقصان عزت ذلت تندرستی بیماری زندگی موت سب چیز کا مالک اللہ ہے ثم استقاموا کے ایمان لانے کے بعد اس پر مستقیم رہتے ہیں. یہ آپ حضرات نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ایک دوسرے سے دعائیں کراتے ہیں کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. استقامت کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے. جو شخص احکام کو بجا لاتا ہے لیکن خدا کی نافرمانی سے نہیں بچتا یہ شخص استقامت کی نعمت سے محروم ہے. اس کو فکر کرنی چاہیے, مایوس تو نہ ہونا چاہیے لیکن فکر کا حق ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں فکر کرتے ہیں مگر ہم سے نہیں ہوتا. ان کا علاج وہی ہے جو حکیم امت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, نظر تو میری بچتی ہی نہیں ہے, میں تو پاگل ہو جاتا ہوں. لیکن حکیم امت فرماتے ہیں کہ اگر اس کا باپ بھی کھڑا ہو ڈنڈا لیے, اس لڑکی کا باپ بھی ڈنڈا لیے کھڑا ہو, تو پھر اس وقت کہاں سے طاقت آ جاتی ہے؟ معلوم ہوا کہ تم ڈنڈے کے آدمی ہو, شرافت نہیں تمہارے اندر. اگر کوئی جوتا لیے کھڑا ہو اسی وقت کھوپڑی پر تین چار لگا دے تو فوراً نگاہ نیچی ہو جائے گی. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی شرافت کے بارے میں نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شریف بندے ہیں یا نالائق اور بےغیرت بندے ہیں. جہاں دیکھا کہ ڈنڈے کا خطرہ ہے وہاں نگاہ نیچی کر لی. یہ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت اس شخص کے قلب میں ہے بھی یا نہیں, ہے تو انتہائی قلیل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حقوق میں سے دونوں حق ہیں. جب اللہ تعالیٰ جس کام کو فرماتے ہیں اس کا نام فرامین الہیہ ہے, ان کو بجا لائے, اللہ کے احکام پر عمل کر لے, نماز روزہ زکات حج قربانی آ رہی ہے, لیکن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے نہ بچنا, یہ شخص نفس کا غلام ہے اور انتہائی غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے. گناہ کرتے کرتے اس کی شرافت و حیا میں آگ لگ چکی ہے. جیسے کسی درخت کے پاس آگ لگا دیا جائے تو کتنے ہی کھاد پانی ڈالو مگر اس کی پتیاں جھلسی ہوئی ہوتی ہیں, کتنے ہی اس کو بہت دن تک اس کو آگ سے دور رکھا جائے اور بہت دن تک اس میں پانی دم کر کے بزرگوں سے بھی ڈالا جائے اس درخت میں اور کھاد پانی دیا جائے تب جا کے وہ پتیاں ہری ہوتی. جو شخص گناہ پر جری ہوتا ہے گویا اپنی ایمان کے ہرے بھرے درخت میں آگ لگاتا ہے اور وہ خود بھی محسوس کر لیتا ہے. جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے, جھوٹ سے نہیں بچتے اور فضول حرکتیں کرتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مسلمانوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں, یہ جتنا بھی جو بھی گناہ ہے ایک آگ ہے اور اس کی وجہ سے ایمان کا ہرا بھرا درخت کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے کہ تمام ہر قسم کی غیر شریفانہ حرکتوں کو ہم چھوڑ دیں. آپ سوچیں کہ جس وقت بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا حشر ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے؟ خدا تو دیکھتا رہتا ہے ہر وقت, اس وقت اس بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا مراقبہ کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بارے میں کیا وہاں معاملہ بن رہا ہے. اس لیے دوستو ذرا ہمت سے کام لو. ڈھال پھٹکنے کا نام مردانہ پن نہیں ہے, ہتھیار ڈال دینا یہ زنانہ پن ہے. ہمت سے جہاد کرو, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, اور اگر کبھی سال بھر کوشش کی, کبھی انسان ہے کبھی پیر پھسل گیا ہے, تو لغزش پا, پیر کی لغزش کا علاج کرو. وہ کیا علاج ہے؟ خیرات کرو, صدقہ کرو, نوافل 8-10 رکعت 20 رکعت اب نفلی سزا کرو, صدقہ خیرات کرو, 2-2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رو. مگر افسوس یہ ہے کہ بعض لوگ سنتے ہیں مگر مجال نہیں 2-4 رکعت نفل پڑھنا, رات دن شیخ کے پاس خدمت میں لگے ہوئے, مگر جب کہ ان سے نگاہوں کی خطائیں ہوتی ہیں تو توفیق نہیں ہوتی ان کو کہ 10-20 رکعت نفل پڑھ لیں. فکر نہیں ہے شیخ کیا بچا لے گا, شیخ کوئی ذمہ دار نہیں آخر کا, یہ بھی سمجھ لیجیے. راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ, راہ چلنا راہرو کا کام ہے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوست پر, تجھ کو مرشد لے چلے گا دوست پر, یہ تیرا رہرو خیال خام ہے. آپ سمجھتے ہیں پیر کندھے پر بیٹھا کے راستہ طے کرا دے گا؟ ساری محنت آپ کو کرنی ہے, پیر راستہ بتاتا ہے. ڈاکٹر حکیم کا کام نسخہ بتا دینا ہے, اور اگر اللہ والا ہے تو دعا بھی کر لینا. اللہ والوں میں دنیاوی ڈاکٹروں میں اتنا فرق ہے کہ دنیاوی ڈاکٹر صرف دوا دے دیتا ہے, اللہ والا یہ کام کرتا ہے کہ روحانی علاج بتا کر روتا بھی ہے اللہ سے کہ اللہ جو لوگ مجھ سے وابستہ ہیں حسن زن کی راہ سے, نیک گمان کی راہوں سے جو لگے ہوئے ہیں, آپ ان کو محروم نہ فرمائیے. شان اجتماع ہے آپ کے اندر جس کا نام شان جذب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صدا کو اور قرآن میں اپنی صفت کو بیان فرما دی کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس کو اپنی طرف جذب کر لیتا ہوں. اور ظاہر بات ہے آئیے اتنا تو ایمان ہے ہم سب کا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جذب کرے گا اس کو کوئی کھینچ سکتا ہے. لہذا کم سے کم 2-2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر یہی مانگو کہ اللہ میرے دست بازو جو ہے یہ شر ہو چکے اور مجھے اپنے دست بازو اور ارادوں کا کوئی بھروسہ نہ رہا, میں اپنی طاقتوں سے بے آسرا ہو چکا ہوں, اب صرف آپ کا آسرا ہے کہ آپ میری دستگیری فرمائیں. دستگیر الدست ماں مارا بے خر, اے ہاتھ پکڑنے والے, اے مدد کرنے والے, الدست ماں میرے ہاتھوں سے تو مجھے خرید لے, یعنی میرے ہاتھوں کے حوالے نہ کرنا. دستگیر الدست ماں مارا بے خر, اے دستگیر یعنی اے مددگار, اے اللہ آپ سب کے مددگار ہیں, الدست ماں مارا بے خر ہماری ہاتھ سے ہم کو خرید لیجیے. وہ پردہ را پردار پردہ ماں مدر, ستاری کا پردہ ڈال دیجئے, ہمارا پردہ گناہوں کا نہ پاڑیے کہ مخلوق ہنسے گی. ایک شخص نے مسجد نبوی میں حاضری دے کر روضہ مبارک کے سامنے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ میری اصلاح کر دیں اور مجھے نیک و صالح فرما بردار بندہ بنا لیں, یعنی اللہ والا بنا دیں, شیطان اور نفس کی چنگل سے چھڑا کر آپ مجھے اپنی فرما برداری کی زندگی نصیب فرما دیں, تو یہ نبی جو آپ کا آرام فرما سو رہا ہے ان کی روح مبارک خوش ہو جائے گی, اور اگر آپ نے ہماری اصلاح نہ فرمائی, نفس و شیطان نے ہمیں برباد کر دیا, تو آپ کے نبی کو غم ہوگا کیونکہ میں ان کا امتی ہوں, اور شیطان خوش ہوگا, اور اگر آپ نے ہمیں اللہ والا بنا دیا تو آپ کا نبی خوش ہوگا, یہ جو آرام فرما ہے قبر میں, اور شیطان غمگین ہوگا, اور شیطان آپ کا دشمن ہے, اور ہر شخص جو ہے دشمن کو غمگین کرنا پسند کرتا ہے, تو آپ ہمیں ابھی اصلاح فرما کر, ہمیں نیک بنا کر, گناہوں سے ہمیں نجات دے کر آپ اپنے نبی کو خوش کر دیجیے اور اپنے دشمن کو غمگین کر دیجیے. یہ کون ہے دعا مانگنے والا؟ یہ کوئی عالم نہیں تھے, ایک معمولی سا بدو عرب کا ایک سادہ انسان, مگر اس کے دل میں اللہ نے یہ مضمون ڈالا. لیکن کچھ تو انسان ہاتھ پیر مارے, ایک راستہ ایک آترا رہ گیا تھا رونے کا, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چھینا جا رہا کہ ہم نے آہوزاری زور تو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے, زاری بھی چھوڑ رہے ہیں, یعنی زور لگانا تو پہلے ہی چھوڑ دیا، گرنے کی عادت ہو گئی، نفس و شیطان کے ہاتھ میں ایک دم چٹ لیٹ گئے تاکہ شیطان نفس ہم کو خوب مونچھیں لگاتا رہے. تو زور پہلے چھوڑا، ایک راستہ زاری کا تھا رونے کا، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا، ہمارا کیا حال ہوگا؟ رحمت باری پھر کیسے نازل ہوگی؟ جب آہ زاری بھی نہ رہے گی تو پھر رحمت باری کس سے لوگے گا؟ رہ گیا زاری کرتے کرتے مایوسی. مایوسی کا تو کفر کر دیا اللہ میاں نے. مایوس اگر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مایوسی کو کفر نہ قرار دیتے. کفر قرار دینا گویا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر مجھ سے نہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے تو جہنم میں ڈال دوں گا. یہ انتہائی رحمت ہے، اس سے بڑھ کر رحمت کا کوئی عنوان نہیں ہو سکتا. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے جو مسلسل نافرمان ہو ہے وہ یہ کہہ دے کہ دیکھو تم توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، لیکن اگر مجھ سے نا امید ہو گئے میری شفقتوں سے تو ڈنڈے لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کفر سے ہمیں ڈرایا کہ اگر تم ہماری رحمت سے نا امید ہو جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور کافر ہو گئے جہنم میں جلو گے. لہذا جہنم کی آگ سے ڈرا رہے ہیں اللہ میاں اپنی رحمت سے امیدوار بنانے کے لیے. کیا عنوان ہے! سبحان اللہ! میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت کے اندر کہ اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اگر تم نا امید ہو گئے تو کفر میں مبتلا ہو جاؤ. نا امید ہونا کفر ہے، اس لیے اس کو پہنچا دو. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے جو بندے عاجز ہیں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ جو تصوف کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے بتانے میں بڑے بڑے علماء اور اولیاء کے رہنما، وہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو بہت سے لوگ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، حسن، جاہ، مال، دولت، حسین شکلیں، سڑکوں پر جو بکھرے ہوئے پیمانے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ غالبی بر جاذبہ ہے مشتری. یہ کیسے آ گیا؟ خود ہی آ گیا. لے جاؤ ان کو، پہنچا دو، یہاں مت بیٹھا لو، گڑبڑ کرے گا. کہاں لے جا رہے ہیں؟ ارے ایسے چلے جاؤ، راستہ مل جائے گا. تھوڑی سی ایک آدمی کی جگہ ہے یہاں، ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ایک جگہ ہے یہاں. جب تقریر ہو رہی ہو نقلیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا خیال سب لوگ رکھیں. جب دین کی بات سنائی جا رہی ہو تو دین کا کوئی مضمون سن لینا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. 2 رکعت کہاں گھاٹے میں جا رہے ہو، بزنس صحیح نہیں ہے آپ کی. دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اور دین کا کوئی مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے. تو پھر جب اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہے ہوں دین کی بات سننے میں، پھر نفلوں میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے ایسے وقت میں جب کہ دین کی بات ہو رہی ہے. فتاوا عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے. تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، غالبی بر جاذبہ ہے مشتری. جتنے دنیا میں کھینچنے والے ہیں، چاہے اپنا نفس ہو، شیطان ہو، عورتیں ہوں، مال و دولت ہو، جا ہو، دنیا میں جتنی چیزیں ہمیں اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، مولانا رومی عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ دعا جلال الدین رومی ہے، غالبی بر جاذبہ ہے مشتری، تمام کھینچنے والوں پر اے خدا آپ کو غلبہ قدرت حاصل ہے. اب آپ سمجھ لو محمد علی قلعے کا لڑکا ہے, اس کو کچھ کمزور لوگ جو ٹائیفائڈ کی بیمار چپائی پر پڑے ہوئے ہیں اس کو کھینچ رہے ہیں, دس بیس کمزور قسم کے لوگ ہیں, محمد علی قلعے سے اس کے بیٹے کو کھینچ رہے ہیں اغوا کرنے کے لیے. لیکن محمد علی قلعے نے جب ایک گھونسا مارا تو جناح ہاسپٹل میں داخل ہوئے, قلب کی ای سی جی کرانی پڑی, رفتار دل کی بدل گئی. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچو, جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ارادہ فرما لیں اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیں, اللہ اللہ کیا شان ہے ان کی. دوستوں یہی مانگو دو دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنا بنانے کا آپ فیصلہ کر لیجئے, میں آپ کا تو ہوں مگر اپنی نالائکی سے آپ کا پورا نہیں بن رہا ہوں, کچھ کچھ آپ کا بن جاتا ہوں روزہ نماز کر کے اور سڑکوں پر ٹیڈیوں کو دیکھ کر کچھ شیطان کا بھی بن جاتا ہوں, کچھ کچھ گناہ بھی کر لیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ ہمیں آپ اپنا بنا دیجیے, اس ہمارے دل کو آپ, میں آپ ہی کا ہوں, آپ ہمارے مالک ہیں اور ہمارا سب سے پیر تک ہر جز آپ کی مملوک ہے اور ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے. یہ حق ہم کو حاصل ہے کہ انت مولانا, آپ ہمارے مولا ہیں, جس کی تفسیر روح المانی نے کی ہے انت مالکنا, آپ ہمارے مالک ہیں. انت مولانا کی تفسیر کی ہے اے انت مالکنا, آپ ہمارے مالک ہیں, میں آپ کا مملوک ہوں, ہر جز سر سے پیر تک سب آپ کا ہے. یہ لہذا ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے. اس واسطے سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سپرد نہ کیجیے, کیونکہ ہمارے اندر گندی عادتیں ہیں. اگر آپ ہم کو ہمارے حوالے کریں گے تو چھوٹے بچے نادان جیسے بلغم و پیخانے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, سانپ اگر آ جائے چھوٹے بچے کے سامنے تو بچہ بھاگتا نہیں ہے, اما سے کہتا ہے تو بڑا اچھا پھول اس نے بنا ہوا ہے, اس کو گلے سے لپٹا لے گا. لیکن ماں باپ اس سانپ کو بھگانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ اللہ آپ مجھے اپنی طرف جذب فرما لیجیے. غالبی پر جازما ہے مشتری, اے تمام طاقتوں پر زیادہ غلبہ, غلبہ قدرت رکھنے والا, سارے دنیا کے جتنے کھینچنے والے ہیں, سلطنت ہو, سلطنت کے تخت و تاج ہوں, خوبصورت عورتیں ہوں, نوٹوں کی گڈیاں, مال و دولت, سونے چاندی ہوں, جاں ہو, وزارت عظمیٰ کی کرسیاں ہوں, جتنی بھی دنیا میں کشش والی چیزیں ہیں, اے اللہ آپ تمام کھینچنے والوں پر غالب, غالبی بر جازبا اے مشتری, اور شاید درما نگارا واخری. کیا جملہ فرمایا, ذرا اس کا ترجمہ سنو. جلال الدین رومی ہے, اے اللہ کا ایک ولی اپنی زبان ولایت سے عرض کرتا ہے اللہ سے کہ شاید درما نگارا واخری, ہم درماندے ہیں, عاجز ہیں, درماندر مانے عاجز ہونا. ہم آپ کی راہ میں چلتے ہیں, دس دن خوب تلاوت کرتے ہیں, خوب نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر جماعت بھی چھوٹنے لگتی ہے, تلاوت بھی چھوٹ جاتی ہے, پھر ٹی وی بھی دیکھ لیتا ہے کوئی, اور کوئی وی سی آر بھی دیکھ لیتا ہے چھپ کر کے, کچھ اور بھی شیطانی حرکتوں میں انسان حرام لذتوں کو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا ہم اپنے ارادے کی شکست کو بار بار دیکھتے ہیں, اور جتنا ہم نے اپنے ارادوں کے شکست کو دیکھا, اپنی توبہ کے ٹوٹنے کی ذلت اور خواری دیکھی, اتنی ہی میرے دل میں آپ کی عظمتیں برتی چلی جا رہی ہیں کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں, آپ ہی آپ ہیں سب کچھ, تیری ہزار برتری, تیری ہزار رفتیں. اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, جگر مراد آبادی کا استاد تحجد گزار شاعر ہے, فرماتے ہیں تیری ہزار رفتیں, تیری ہزار برتری, میرے ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. یہ ہم سے جو قصور ہوتا ہے, ہمارے توبہ ٹوٹتے ہیں, خدا اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ عہد ما بشکست تو صد بار و ہزار, ہمارا عہد تو صد بار اور ہزار بار ٹوٹ گیا, اور عہد تو چونکہ ثابت برقرار, اور آپ کا عہد اللہ مثل پہاڑ کے ثابت ہے, کبھی نہیں ٹوٹتا. لہذا ہم اپنی شکستگی اس عاجزی سے کو اقرار کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ شاید درما نگارا وا خرید, ہم عاجزوں کو آپ خرید لیں, ہم عاجزوں کو آپ خرید لیں. ہمارے دست و بازو خود ہمارے پیر کو کاٹ رہے ہیں, دست نہ چو پائے مارا بھی خورت, بھائی گناہ تو خود ہی کرتا ہے انسان اپنے اعضا سے, جہنم کا انتظام تو خود کر رہا ہے, مولانا رومی فرماتے ہیں دست ماں چوکائے مارا نہیں پرت، جب ہمارا ہاتھ ہمارے پیر کو خود کلہاڑی مار رہا ہے، خود کھا رہا ہے، کسی کا ہاتھ اس کے پیر کو خود ہی کھا رہا ہے، کیا حال ہوگا؟ بے امانے تو کسے جا کے برت، اے خدا آپ کی امان اور آپ کی پناہ کے بغیر کوئی انسانی کا آپ کا راستہ طے نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ تو دوستو بس اللہ یہی ایک سہارا میں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جن کے ارادے بار بار ٹوٹتے ہوں، جو اللہ کے راستے میں درماندے عاجز پڑے ہوں، مغلوب ہو رہے ہوں، بار بار ہار رہے ہوں نفس شیطان کی کشتی میں، وہ خواجہ صاحب کا پہلے تو یہ شعر سن لیں کہ نفس کی سے کشتی تو ساری زندگی لڑنی ہے، نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو، نچت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کیوں وعدہ ربک حتا یاتی اکل یقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد اور تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں، موت تک لڑتے رہو، جب موت جو ہمیشہ لڑتا رہے گا، اور اللہ والوں سے، بزرگان دین سے، مشائخ سے، نفس سے کشتی لڑنے کا داؤ پیچ بھی سیکھتا رہے گا، اور اہل اللہ سے دعائیں بھی کراتا رہے گا۔ تو حکیم الامت نے بڑے درد سے فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان پر غالب کر کے، دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے، اپنی محبت کو غالب کر کے ایمان کے ساتھ اٹھا لیں گے۔ یہ بات حکیم الامت نے فرمائی ان کے لیے جو کشتی لڑ رہے ہیں نفس و شیطان سے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں، بزرگوں سے اپنی اصلاح کے لیے فرمائش درخواستیں کرتے ہیں، اپنے حالات کو بتاتے ہیں، ان سے دوا بھی پوچھتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں، فکر مند ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی پیچش بھی بتاتے ہیں کہ ہم کو پیچش لگی ہے، پھر وہ مرچی سے اور کبابوں سے بھی بچتے ہیں، مونگ کی کھچڑی اور دہی بھی کھاتے ہیں، پرہیز بھی کرتے ہیں، دوا بھی کھاتے ہیں، اب اس کے باوجود بار بار اپنے بزرگوں سے دعا بھی، انشاءاللہ آخر میں فیصلہ ان کا معاملہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک حکیم صاحب تھے ہردوئی میں، حضرت سے انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے ہوں، میرا حق ہوتا ہے آپ پر، آپ میرے نزدیک صاحبزادے ہیں، لیکن میں ناکام جا رہا ہوں، میں نے کوئی نیکی ہماری بہت تھوڑی ہے اور گناہوں کے انبار بوجھ نظر آ رہے ہیں، کیا ہوگا ہمارا حشر؟ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی موجود تھا یہاں، کراچی سے گیا ہوا تھا ہردوئی، حضرت نے خواجہ صاحب کا ایک شعر پڑھ دیا، اللہ والے ہیں، خواجہ صاحب کا شعر شاعری نہیں ہے، وہ حکیم الامت کے تعلیمات ہیں۔ فرمایا حضرت نے، وہ حکیم صاحب تھے جن کو ہارٹ کی بیماری تھی، بس انتقال قریب تھا، تو حضرت خواجہ صاحب کا شعر پڑھ دیا ان کے اس سوال پر کہ مایوسی نہ ہو۔ فرمایا کہ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے، جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے۔ دوستو اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہم کہہ دیتے اللہ میاں آپ کے راستے میں تو ہم نہیں چل سکتے، ہماری توبہ بہت ٹوٹ رہی ہے، اب ہم جا رہے ہیں کسی دوسرے خدا کے پاس۔ ایک ہی تو اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاں جاؤ گے، انہی کا دروازہ ہے، کوئی اور دروازہ بھی نہیں ہے، ہر صورت میں انہی کے دروازے پر روتے رہو اور گاتے رہو، ان کی گیت و حمد ثنا کرتے رہو اور روتے رہو۔ ایک شخص سے بیعت کی تہجد کے وقت میں، روزانہ روتے تھے، سردیوں میں بھی آواز آئی، کہ اے شخص مجھے تیری تہجد قبول نہیں ہے، کئی روز تک یہ آواز آسمان سے سنتا رہا مرید۔ تو شیخ سے اس نے کہا حضرت میں ایک آواز سنتا ہوں جب آپ تہجد پڑھتے ہیں، وہ آواز یہ ہے کہ اے شخص تیری تہجد مجھے منظور نہیں، قبول نہیں، جب حضور آپ کی تہجد اللہ کے ہاں قبول نہیں تو پھر آپ یہ محنت کیوں کرتے ہیں، آرام سے سو لیں، سردی میں اٹھنا ہے، نیند خراب کرنا۔ تو حضرت نے کیا کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ایک ہی اللہ ہے میرا، اسی سے دنیا میں بھی پالا ہے آخرت میں بھی، قیامت کے دن بھی انہیں سے پالا ہے. ہمارا کام بندگی کرنا ہے، ان کا کام قبول کرنا ہے. وہ اپنا کام جانے، ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے. قبول کرنا نہ کرنا تو ان کا کام ہے، میں مالک کے عظیم الشان کے کام میں کیسے دخل دے سکتا ہوں؟ ہمارا کام تو رونا گڑ گڑانا ہے اور قبولیت کے لیے آہوزاری کرنا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، نہ بخشیں اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. حکیم الامت نے جب یہ شعر دیکھا، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو فرمایا شاعر بے سند اہل اللہ کی صحبت سے دور معلوم ہوتا ہے، سلامتی عقل و فہم سے محروم معلوم ہوتا ہے. یہ تو اکڑ دکھا رہا کہ اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو شکایت کیا، یعنی خم ٹھونک کر پہلوانی دکھا رہا اللہ میاں کو کہ اگر آپ نے جہنم میں بھیج دیا میں اس کے لیے بالکل مستعد. یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی. جہنم سے بڑے بڑے نبیوں نے پناہ مانگی اور یہ کہہ رہے شکایت ہی نہیں پوچھے، بالکل تیار بیٹھا ہوا ہوں خم ٹھونک کر کے. پہلوان جب اکھاڑے میں جاتا ہے تو اپنی ران پر تالی لگاتا ہے، زور سے ایسے مارتا ہے تو یہ تو تالی لگا رہا ہے ران پر. حضرت نے فرمایا شعر یوں ہونا چاہیے. اب دیکھیے حکیم الامت اس شعر کی اصلاح فرما رہے ہیں، اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو کروں زاری، نہیں بخشیں گے روؤں گا اللہ شکایت کر تو ارے روؤں گا اس سے. اگر بخشیں زہر قسمت، نہ بخشیں تو کروں زاری کی اس بندے کی خالی کیوں میں زیادہ یار میں آ جائے. اللہ سے رونے سے کام کرتا ہے، بہادری نہیں دکھانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بخار آیا تو آپ نے ہائے ہائے فرمایا، لوگوں نے کہا آپ تو اتنے بہادر صحابی ہو کر ہائے ہائے کرتے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ نے بخار میری ہائے ہائے سننے کے لیے دیا ہے، یہ بخار میری عمر کی پہلوانی دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، یہ بخار اسی لیے دیا ہے کہ عمر کی ہائے ہائے سنے. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شکستگی اور ہماری عاجزی دیکھنا چاہیں پھر ہم کیوں پہلوانی دکھائیں؟ بعض لوگ عید کا چاند دیکھ کر کہتے ہیں ہائے ہائے رمضان نکل گیا ہے. ارے میاں خوب کھاؤ پیو، ہائے ہائے کرنے کے لیے کسی حدیث میں حکم نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، جب عید کا چاند دیکھو خبردار روزہ بھی نہ رکھو، عید کا عید کے دن روزہ بھی رکھنا حرام، اور ہائے ہائے کرنے کے بجائے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہے، کیا مانے خوشی منانے کے دن ہے. بھاور ہے ہم لوگ کہتے ہیں چلو آج پکنک، آپ یا کھانے پینے کے دن ہے، برسات ہے، چلو آپ تو پلوڑیاں پکاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب باندھ دیں رمضان میں نہ کھاؤ بندھے رہو، جب کھولیں تو پھر ہائے وہ رسی بڑی اچھی تھی. یہی کہو اللہ تیرا شکر ہے تیرے آپ نے میرا منہ کھول دیا، آپ خوب کھائیں گے پئیں گے، آپ کی نعمتیں خوب کھائیں گے پئیں گے، کبڈی مار کھیلو. جیسے بچے ہوتے ہیں چھوٹے، جب اسکول سے چھوٹتے ہیں تو کس طرح چلتے ہیں؟ سنجیدگی سے، افسوس کرتے ہیں ہائے پیریڈ جلدی ختم ہو گیا اسکول کا مضمون، کاش کچھ دیر اور گھنٹہ رہتا، یا کودتے چلتے ہیں، اچھلتے چلتے ہیں، خوشیاں مناتے چلتے ہیں. بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ بر میں خطے بندو بستہ باش مار حکیم الامت فرماتے ہیں، جب باندھتے تو بندے رہو تسلیم و رضا، اور جب کھولتے تو ذرا اچھل کود پہ دکھاؤ. تیرا شکر ہے کہ آج آپ نے رسی کھول دی. یہ ہے عبدیت، بندگی کو سمجھنا. جب تک کاملین کی صحبت نہ ہو انسان میں غلو آ جاتا، انسان میں صحیح بندگی کا توازن اعتدال قائم رہنا ناممکن ہے جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو. مثال کے طور پر کسی سے انسان سے غلطی ہوئی، بھائی انسان ہی سے غلطی ہوتی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نوکر کو ڈانٹا، جو کتب خانہ یحییہ مولانا یحییٰ صاحب کے نام پر رکھا تھا سہارنپور میں رحمۃ اللہ علیہ، اپنے والد کے نام پر. نوکر نے کہا حضرت جی معاف کر دو، فرمایا اس خطا کو تم نے ایک درجن کیا ہے 12 مرتبہ، ایک دفعہ دو دفعے تین دفعے معاف کرتا آدمی، میں تو معاف کرتے کرتے تھک گیا. ظالم نالائق، میں تیرا کتنا بھوکتی ہوں، کوئی حد ہے خطاؤں کی؟ کتنا بھوکتوں اس، بس یہ سننا تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے سگے چچا پاس بیٹھے تھے، شیخ کے سگے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، اکابر اولیاء اللہ میں سے، جن کے اخلاص کا درد سارے عالم میں پھیل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے. دعائے خلیل صاحب تھی مرا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے صدقے میں اسی خانقاہ کا فیض تھا جو مرا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں درد دل اور اخلاص پیدا ہوئی. کیوں نہیں ایسے لوگ کسی عالم سے ہی کام ہوا تبلیغی جماعت کا جس نے کبھی خانقاہ نہ دیکھی ہوتی, جس نے کبھی اللہ والوں کی جوتیاں نہ اٹھائی ہوتی. ذرا اس کو سوچو تو صحیح. بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے بھی بیکار ہیں. دوستو ہمارے یا صاحب عالم تھے یا جاہل تھے؟ عالم تھے. اگر وہ عالم تھے تو مدرسوں کا وجود ثابت ہو گیا. ضروری ثابت نہیں, نہایت ضروری ہے. اور انہوں نے کسی بزرگ سے تعلق کیا تھا اصلاح نفس کے لیے؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیٹھ تھے رحمۃ اللہ علیہ سے, جن کے بارے میں مولانا گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ حاصل ہے. اللہ اکبر. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات فرمائی, کیونکہ میرے شیخ شاہ مولانا گنگوہی کے شاگرد کے شاگرد تھے. یعنی میرے شیخ میں مولانا گنگوہی میں ایک واسطہ تھا بخاری کے نسبت سے, وہ فرمایا کرتے تھے. تو دوستو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. شیخ نے جب کہا اے شخص, اے نوکر ملازم, تو نے 10-12 دفعہ یہی غلطی کی, میں تو اس کو کتنا معاف کروں, معاف کرتے کرتے تھک گیا, کتنا بھگتوں. ذرا اس جملے کو یاد رکھنا. کیا فرمایا؟ میں تیرا کتنا بھگتوں. یہ بھگتنا جو ہے ہندوستان کا لفظ ہے. شیخ نے کہا, بھگتنا کے معنی سمجھ لو بھائی, بازے بلوچستان یا پنجاب وغیرہ کے لوگ نہ مانے سمجھتے ہوں. بھگتنا مانے برداشت کرنا, بھگتنا مانے برداشت کرنا, صبر کرنا. تو شیخ نے کہا میں کتنا بھگتوں, تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کان میں کہا کہ مولوی جی اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اتنا بھگتوانا ہے. سمجھا؟ آج ہمارے ماں باپ ہمارے استاد بازے نادان بھی ہوتے ہیں, ان سے معافی مانگی جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں معاف کرتے. ہمارے جنازے میں بھی وہ شریک ہونا اس پر نہیں آئے. آپ جانتے ہیں پیاس کتنی لگے گی قیامت کے دن. جامع کوثر سے محروم ہو گیا, شافیع محشر سے کہ جامع کوثر سے یہ شخص میدان محشر میں کیا ہو گیا, محروم ہو گیا. یہ معمولی بات ہے. مولانا حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شفیع صاحب خانی فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے, ندامت اختیار کر لیتا ہے, میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. کیونکہ اشرف علی کو بھی تو اپنا معاف کروانا ہے. دیکھا آپ نے حکیم الامت کے الفاظ؟ فرمایا جب مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں فوراً معاف کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھ کو اشرف علی کو بھی اللہ تعالیٰ سے بہت معاف کرانا ہے. ایک شخص ندامت کے ساتھ معاف کر رہا, معافی مانگ رہا ہے. اور آج کا ذرا ذرا سی بات نہیں, یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جہالت سے بچائے. یہ ماں باپ کی بھی تربیت کی ضرورت ہے, ان کو بھی چاہیے بہشتی زیور کا 11th حصہ پڑھ لینا چاہیے. ماں باپ کو 11th حصہ بہشتی زیور میں حقوق والدین کے معاملے میں پڑھ لینا چاہیے. آج کل ماں باپ کا یہ حال ہے کہ اگر بیٹا اپنی سسرال بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے عید بقرعید یا کبھی, یا سسرال سے دعوت آ گئی, کہا بھائی آج افطاری ہمارے یہاں کر لینا, تو ماں اور باپ جو علوم دینیہ سے واقف نہیں ہیں فوراً کہتے ہیں اچھا تم تو جورو کے غلام ہو گئے, بیوی کے حکم پر چلتے ہو, میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا. یہ کیا بات ہے؟ یعنی ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہے پر تمہارے ہی زیادہ حق ہو گیا. اس پر ایک بات یاد آئی, لطیفے کے طور پر کہتا ہوں. میرے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے, تم ہمیشہ بیوی پر رحمت و شفقت کا اعتماد کہتے ہو لیکن بیوی کے ذمے کیا حق ہے شوہر کا, اس کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ بتا دیا کہ اگر شوہر ناراض ہویا ہے تو رات بھر تمہاری تسبیح تحجد سب بیکار, رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں جس کا شوہر ناراض ہو گیا. شوہر کا کتنا حق ہے؟ دیکھو بیوی کے لیے اب اس سے زیادہ کیا بیان کروں, لیکن پھر بھی وہ بیچارے اتنا زیادہ مانتے ہیں اپنی بیوی کو کہ کہنے لگے ایک دن ہنس کر کے کہ میں انجمن زن مریدہ کا صدر ہوں. ذرا دیکھیے, مذاکرہ مجھ سے کہا کہ زن مریدوں کا ایک انجمن ہے, اس کا میں صدر پریزیڈنٹ ہوں, چیئرمین. میں نے کہا بھائی یہ جملہ بڑا لذیذ ملا تو اس کو, مزیدار جملہ ہے ہمیں بتاؤ بھائی, اس جملے میں مزہ آیا. لیکن انہوں نے نظام کہا, مرید نہیں ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے لیے اللہ کی بندیوں کا تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں، اس کا نام زن مریدی نہیں ہے، بلکہ بیویوں کے حقوق میں سے ہے کہ کچھ تھوڑا سا ان کا ٹیڑھاپن برداشت کر لیا جائے، کیونکہ ٹیڑھی مسئلے سے پیدا ہے وہ. حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ٹیڑھی مسئلے سے ہیں یہ، دیکھو تمہاری ٹیڑھی مسئلے کام دے رہی یا نہیں، اگر سیدھی کرو گے تو مسئلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور تم ٹیڑھی رہنے دو تو تمہارے لیے مفید ہے یا نہیں مسئلیاں. اسی طرح سے بیوی کے معاملے میں تھوڑا سا نرمی کرو، شفقت کرو، سمجھاؤ ان کو، حق سناؤ، حدیث و قرآن سے ان کو آگاہ کرو، تاکہ معلوم ہو کہ شوہر کا بھی کیا حق ہے، کتنا بڑا حق ہے کہ اگر بیوی رات بھر تہجد پڑھ رہی ہے، سجدے میں رو رہی ہے، لیکن فرشتے لعنت کر رہے ہیں، اگر اس کا شوہر ناراض، شوہر کا دل دکھایا، اس کو ناراض کیا، یہی ایک حدیث کافی، انہیں ہی حدیث ان کے لیے کافی. تو میرے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض ماں باپ بہت جلدی اولاد کو بدوا دے دیتے ہیں، خدا کرے تیرا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خدا کرے تو ایسا برباد ہو جائے، یہ بہت ہی ظلم ہے. ایسے ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور گیارہواں حصہ بھینس کے زیور کا، جہاں ماں باپ کے حقوق ہیں اور بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اس کو بار بار پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. اب میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی کی تفسیر سناتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلوا الارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو کہ جن کے ذریعے سے تم فریاد کرتے ہو کہ خدا کے واسطے میرا حق دے دو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے دے کر تم لوگ اپنا حق مانگتے ہو. اور ارحام، صلہ رحمی، خون کے رشتوں کے حقوق میں تم ذرا ہوشیار ہو، حق ادا کرو، اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کسی خون کے رشتے پر قطع رحمی سے تمہاری دعا بھی نہ قبول ہو. میدان عرفات میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا مانگی اور یہ فرمایا کہ جس نے رشتہ کاٹا ہو کسی سے، جس نے کسی سے رشتہ کاٹا ہو وہ اس سے جوڑ لے، ورنہ اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی، ہماری بھی دعا قبول نہیں ہوگی. ایک شخص اٹھا، ایک صحابی اٹھا، فوراً جا کر اپنے خالہ سے اس نے بول چال چھوڑ دیا تھا، جا کر کہا خالہ جان مجھے معاف کر دو، کیونکہ نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو خون کے رشتوں کو کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے کاٹ دیں گے اور اس کی نحوست سے دعا قبول نہیں ہوگی. لہذا خالہ سے معافی مانگ کر معاملہ ٹھیک کر کے سلام دعا کر کے آیا، آپ خوش ہو گئے. لہذا بلا ضرورت شرینا علماء سے پوچھو، چچا، دادا، نانا، یہ سب کیا ہے، خالہ، بلا ذرا ذرا سی بات میں سگے بھائی سے رشتہ توڑ دیا، اس کو پوچھو کس وجہ سے، کیا معاملہ ہے، کوئی وجہ ہو اس کی بات پہ علماء سے پوچھو. کوئی بددین ہے تمہیں برائی میں زبردستی کہتا ہے کہ دیکھنا پڑے گا میرے یہاں آؤ گے، اگر دین کی وجہ ہے تو ٹھیک ہے بچ جاؤ، لیکن نرمی سے سمجھاؤ، اس وقت مت جاؤ، بعد میں جاؤ اس کو سمجھاؤ کہ بھائی روزہ نماز کچھ قریب کرو، بزرگوں کے پاس لے جاؤ، اللہ والوں کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ فکر کرو. بہت ہی شدید حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترک تعلق جائز، اس کے حالات کے لیے علماء سے مشورہ کر لیجیے. کسی صاحب کو ایسے معاملات پیش ہوں مجھ سے آ کر تنہائی میں مشورہ کر لیں. انشاءاللہ تعالی میں مشکات کی شرح مرقات میں اس کا بہت زبردست بحث ہے، اس کو ان کو مشورہ دے سکوں گا انشاءاللہ تعالی. اس مشورے کو میرے شیخ نے بہت پسند فرمایا ان معاملات میں. تو میں اس کا رہا تھا کہ دوستو، رحم، صلہ رحمی جو ہے، صلہ رحمی حدیث میں آتا، رحم اللہ کے یہاں زبان مل جائے گی، رحم کو خدا زبان دے دے گا، صلہ رحمی خون کا رشتہ، اس کو اللہ زبان دے دیں گے اور کہے گی رحم کہ اللہ میں خون کا رشتہ ہوں، آپ نے میرا نام رحم ہے، میرا نام کیا ہے، رحم، اور آپ کا نام رحمان ہے، میں آپ سے کٹ کر نکلی ہوں، مشتق ہوں، لہذا میرا حق دلوائیے، جس نے مجھے جوڑا آپ اس سے جوڑ لیجیے آج، اور جس نے مجھے کاٹا آج اس سے آپ کاٹ دیجیے، کتنا بڑا معاملہ. اس لیے مشورہ کر لیجیے، بعض حالات میں مجبوریوں میں اجازت کی صورتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی جو کوئی مشورہ لے گا اس کو مشورہ دیا جائے گا، لیکن جہاں تک ہو سکے بلا ضرورت ذرا ذرا سی بات نہیں. اب تم یہ سسرال، اللہ تعالی علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ ارحام سے کیا مراد ہے. عموماً بڑے بڑے علماء بنگلہ دیش کے ایک انتہائی بڑا ادارہ ذمہ دار تمام علماء کے سامنے جب میں نے تقریر کی ان لوگوں نے کہا آج پہلی دفعہ میں نے زندگی میں یہ بات سنی ہے، ہم لوگ سب غلط فہمی میں مبتلا تھے. وہ کیا بات تھی کہ رحم سے مراد کیا ہے؟ عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں باپ دادا پردادا دادی پردادی نانا نانی خالہ ہیں، یعنی یہ خون کے رشتے. لیکن علامہ عدوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارحام کی تفسیر کرتے ہیں، دیکھ لیجیے اس روح المعانی، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. فرماتے المراد بالارحام، یعنی رحم سے کیا مراد ہے؟ الاقرباء من جهة النسب، یعنی خاندان باپ دادا والا جو نسب ہے وہ بھی، اور وہ من جهة النساء بیویوں سے جو رشتے بنتے ہیں، سالہ برادر نسبتی ہیں اور سسر ساس، یہ سب بھی اس میں شامل ہیں خون کے رشتوں میں. ان کا حق ویسے ہی ہے جیسے اپنے باپ کا ادب اکرام ہے، ان کا بھی ہے، بیٹی دیتے ہیں وہ، یہ نہیں 15 سال کے پال کر کے آپ کو دے دیں تو آپ بس مونچھوں پر حرکت آؤ. ذرا ذرا سی بات میں ساس سسر سے جنگ چل رہی ہے، ان کو حقیق سمجھ رہے ہو. رخصتی میں کسی وجہ سے ماں بیمار ہے، اس نے کہا بھیا ذرا 2 دن اور رہنے دو، ہے میرا حق ہے، اب میں اس کا مالک ہوں، لے جاؤں گا کان پکڑ کے، چھوٹا پکڑ کے لے جاؤں گا. ارے جاہلو، خدا کے لیے ڈرو اللہ سے، تمہارے وقت پر تمہارے اوپر بھی یہ وقت آ سکتا ہے، سوچو اس کو. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں تفسیر روح المعانی کے حوالے سے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسبوں و سہرا فرمایا قرآن میں، یہ نسبوں و سہرا قرآن کی آیت ہے. فرماتے ہیں نسب کہتے ہیں باپ دادا، یہ خاندان خون والا، اور سہرا کہتے ہیں سسرال کو. اللہ تعالیٰ نے عفو کیا ماتو بھلے ماتو حکم ایک کے ہونے، جیسے جا زید و خالد، زید بھی آیا خالد بھی آیا تو آنے میں دونوں شریک ہیں. اس آیت کے ذیل میں ملا علی قاری بھی فرماتے ہیں جو علامہ علوسی نے فرمایا کہ سسرال کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا تمام خون کے رشتوں کا، باپ کا دادا کا ہے، اتنا ہی حق سسرال والوں کا ہے. ان سے ذرا ذرا اسی بات میں لڑنا جائز نہیں، حرام، گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اگر کوئی بیٹا، کسی کا بیٹا اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے عید بقرعید یا کہیں اپنے ساس سسر کا حق ادا کرنے، تو ماں کو جائز نہیں ہے یہ کہنا کہ اچھا تو جورو کا غلام بن گیا، باپ کے لیے جائز نہیں ہے، اچھا تم بالکل ایک دم مہر پلی بن گیا بالکل. یہ کیا جہالت کی بات ہے، یہ جاہلیت چلی آ رہی ہے دوستو، بہت زیادہ خطرناک، علم کی کمی ہے. بلکہ آپ کو مبارکبادی پیش کرنا چاہیے، جاؤ اپنے ساس سسر کا بھی حق ادا کرو، ان کا بھی حق ہے، پال کر کے 15 سال اپنی بیٹی دیتے ہیں، یہ کون نہیں ہے تو بس تم ایک دم سے دنا شاہی نوکر شاہی چلا رہے ہو. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں آج کل والدین، بیٹا نمازی بیچارہ دیندار، اما کا پیر پکڑ کے کہہ رہا ہے معاف کر دو معاف، اما ہم نہیں بولیں گے، بس خبر میں ہماری جنازے میں بھی نہیں شریک ہونا. ارے جہالت کی پٹلیوں، ذرا ڈرو اللہ سے، اگر تم نہیں معاف کرتی خدا بھی تمہیں قیامت کے دن اسی طرح معاف نہ کرے گا، تب پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں نازل کرتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت صدیق اکبر کی شان میں آیت نازل ہوئی کہ اے ابوبکر صدیق، اگر تم میرے بدری صحابی کو معاف کر دو جو تمہارا رشتے دار ہے، غریب ہے، اس کو معاف کر دو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. علماء لکھتے ہیں کہ جو زمین پر اپنے اللہ کے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خطائیں معاف کر دیں گے. صدیق اکبر نے اس آیت کے نازل ہونے پر، تفسیر روح المعانی دیکھو، علامہ علوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے صدیق تو میرے اس صحابی کی خطا معاف کر دے جو بدر میں جنگ کیا تھا، تو میں تجھے معاف کر دوں گا. کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے؟ اللہ تو ہی پورا اے صدیق، کیا تم کو محبوب نہیں ہے بات یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تم کو بخش دے اور تم میرے اس بدری صحابی کو معاف کر دو؟ صدیق اکبر نے کیا عمل کیا؟ خدا کی قسم اٹھائی، پہلے قسم کھائی تھی کہ اس کے ساتھ اب کبھی اچھا سلوک نہیں کروں گا، کچھ خیر خیرات بھی نہیں دوں گا، بات چیت بھی نہیں کروں گا. قسم توڑا، کفارہ ادا کیا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی احب ان یغفر اللہ لی، میں محبوب رکھتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے. اے خدا تیری شاید کی قدر کرتا ہے کہ اس حکم پر جان دیتا ہے، میں معافی محبوب رکھتا ہوں کہ اس میں آئندہ اور زیادہ خیرات کروں گا، خوب ان کا خیال رکھوں گا. یہ کیا بات ہے آج؟ ذرا ذرا سی بات ہے. یہی مائیں وہ ہیں کہ اگر اولاد نہ ہو تو تعویذیں مانگتی پھرتی ہیں، تعویذیں مانگتی پھرتی ہیں، روتی ہیں کہ خدا مجھے ایک اولاد دے دے، اور جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو دماغ میں غصہ اور خناس اتنا کہ وہ بیچارہ معافی مانگے تو ان کے مزاج ٹھیک نہیں ہوگا. کیا بہو جو آتی ہے وہ بیٹی نہیں ہے؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو پھر تم کیوں تعویذیں لینے آتی ہو؟ بہوؤں کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہو. یہ کیا معاملہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے تو تعویذیں مانگو اور دوسری کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ انتہائی بے رحمی کا معاملہ ہوتا ہے. میں بہت بڑے درد دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں, یہ واقعات یا فرضی نہیں عرض کر رہا ہوں. اس قسم کی باتیں میرے کان میں لائی جاتی ہیں کہ صاحب یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے دوستو یہ عرض کر رہا ہوں کہ خالی اللہ کے حق ادا کرنے سے اللہ والے نہیں بنو گے. جب تک اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہ سیکھو, غصے کا خناس نکالو. حدیث پاک میں آتا ہے جو غصہ ضبط کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر عذاب روک لے گا. من کف غضبہ, جو اپنے غضب کو روکے گا, غصے کو روکے گا, کف اللہ عنہ عذابہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر روک لے گا. اب جن کو غصہ بہت آتا ہے ذرا اپنا مزاج درست کر لیں. کیسے؟ اپنے غصے کو روکیں, مزاج کو رحم دل بنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ ویسے ہی فرما دیں. کہتے صاحب جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے, جی چاہتا ہے ایک ڈنڈا لگاؤں اس شخص کو جو جھنجھلاہٹ کرتا. یہ سب بہانے کی باتیں ہیں. جھنجھلاہٹ دیکھو, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں حکیم الامت تین ترجمہ کرتے ہیں. تھے ابراہیم علیہ السلام رقیق القلب رحیم المزاج حلیم التبع, یعنی دل کے رقیق تھے, نرم تھے, مزاج کے رحمت والے تھے, نہایت حلیم التبع. تین صفت اگر اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہو, اور میری ماں بہنوں تم بھی اللہ کے خلیل اور اللہ کی دوست بننا چاہتی ہو, اللہ کی ولی بننا چاہتی ہو, ولیہ ہیں بندی تو اللہ کی ولیہ اور انسان مرد جو ہے اللہ کا ولی, تو یہ تین صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. رقیق القلب, دل تمہارا نرم ہو. رحیم المزاج, تمہارے مزاج میں شان رحمت غالب ہو. وحلیم التواب, دل میں برداشت کی طاقت ہو. یہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی ان کی بکری بھاگی, اللہ علوسی تفسیر روحانی میں لکھتے ہیں, یہ واقعہ اردو ڈائجسٹ سے نہیں بیان کر رہا ہوں, محسرین لکھتے ہیں, ایک بکری نکلی ریوڑ سے اور بھاگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے دوڑے, کانٹے چپ گئے, نبی کے خون بہ رہے ہیں, جو آئندہ نبی ہونے والے ہیں, نبی کے خون بہ رہے ہیں. ہر نبی سے بکری چروائی گئی تاکہ ان کے دل میں برداشت کی طاقت پیدا ہو, کیوں بکریوں کو چرانا آسان نہیں ہے, یہ بہت جلدی ادھر ادھر بھاگتی ہیں. عاجز آ جاتا ہے چرواہا, اللہ میاں پہلے ان کو وش کراتے ہیں, پہلے بکری سے وش کرو تب امت کی خدمت تمہیں دیں گے. لہذا اب بکری بھاگی جا رہی, میلوں دوڑے, یہاں تک کہ پیر میں خون خرابہ چھالے پڑ گئے, آولے پڑ گئے, کانٹے گھس گئے, لیکن جب بکری مل گئی میلوں کے بعد, دوڑنے کے بعد پکڑا اس کو. جب پکڑا تو ہم آپ کیا کرتے بتاؤ پہلے, کہ بھائی ایک میل جو بکری دوڑانے میں ہمارے پیر میں کانٹا جھک جائے, چھالے پڑ جائیں, پتھر گھس جائے, خون بہنے لگے, اس کے بعد جب بکری ملتی تو ہم لوگ کیا کرتے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ اس میں بے پٹائی اٹھا اٹھا کے پٹک دیتے, بلکہ چھورا ساتھ لے جاتے, ذبح کر کے عقیقہ کر لیتے. ایسے موقع پر لوگ عقیقہ کر لیتے. میرے استاد نے سنایا تھا کہ ایک شخص نے سنا کہ میری شادی ایسی ہو رہی جو عورت بہت ہی بدتمیز ہے. یہ میرے حدیث کے استاد فاضل دیوبند مولانا عبدالقیوم بکراوی نے سنایا تھا. اس نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا. جب تین چار میل تھا اس کا سسرال, جب بیاہ کے لانے لگا تو اپنے ساتھ ایک بکری لے گیا, اور اس کے بعد جب اس کو بیٹھالا پہلی, اب لے آ رہا اپنی بیوی کو, اور جانتا تھا کسی نے بتا دیا تھا اس کے غصہ بہت ہو سکتا ہے, تم سے بدتمیزی کرے. اب جناب وہ چھری بھی ساتھ لے گیا تھا, ڈنڈا بھی ساتھ لے گیا تھا. اس جب واپس آیا تو بیوی بھی بیٹھی, بکری نے کہا میں, اس نے کہا اچھا میں کیا تو ایک ڈنڈا لگاؤں گا, ایک تھپڑ مارا. اس نے بیوی نے سوچا ہے تو بکری کی میں کرنے تو تھپڑ تو ہم کو کتنا مارے گا. اس کے بعد دوسری مرتبہ میں کیا تو اور زور سے مارا, تین چار تھپڑ کے بعد گھر قریب آ گیا, پھر اس نے میں کیا تو اٹھا کے پٹک دیا اور چھری سے اس کو ذبح کر دیا. کہا خبیر سے کہ مارتی نہیں, بار بار منع کرتا ہوں, تھپڑوں سے تو نہیں ٹھیک ہوئی, اب تیرا یہی علاج ہے. اٹھا کے پٹکا, ذبح کر دیا, اور دل میں سوچا اللہ نے اسی سے ولیمہ کروں گا. دل میں نیت نہیں کی اس پر بیوی پر, یہ ذرا زبان کی تیز ہے, اس پر روک ڈال دوں, اللہ نے میں ولیمے کی نیت سے اس کو ذبح کر رہا ہوں, غصہ کی نیت سے نہیں کر رہا ہوں. تو میرے استاد نے سنایا جب وہ ولیمہ وغیرہ کیا اسی نے, تو بیوی تو ایسی تابے دار ہو گئی. اس نے کہا جب بکری کے ساتھ کیا ہے تو آپ جناب اس نے کہا پانی, ارے بہت اچھا حضور پانی تھا, ہر وقت خدمت گزاری, ساری غصے سے اس کے دور ہو گئے. تو حضرت میرے استاد مولانا عبدالقیوم صاحب فاضل دیوبند نے یہ قصہ سنا ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بکری مل گئی تو انہوں نے نہیں مارا, اس کو نہیں پیٹا, کچھ نہیں کہا, رونے لگے,
اس کے کانٹوں کو نکالا اپنے ہاتھ سے، نبوت کے ہاتھ اس بکری کے کانٹے چن رہے ہیں، اور نبوت کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پیار و شفقت سے روتے جا رہے ہیں، اور فرمایا ہے بکری اگر تجھے موسیٰ پر رحم نہیں آیا، تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو کم سے کم تجھے اپنی جان پر تو رحم آتا، اتنا تھا کہ ظالم کانٹے چبھ گئے تیرے، میرے بھی چبھ گئے، مان لے تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے اوپر تو رحم کر لیتی، تو اتنا بھاگنے سے تجھے کیا ملا، آخر پکڑ گئی کہ نہیں پکڑ گئی، اور کانٹے الگ چبھ گئے، تیرے خون بھی بہہ رہے ہیں اور میرے خون پر تو تجھ کو رحم نہیں آیا، اپنے ہی اوپر رحم آ جاتا. یہ پیار و شفقت جب فرشتوں نے دیکھا تو عالم بالا میں فرشتوں نے یہ بات کی، یہ مفسرین لکھتے ہیں، فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے خدا یہ سب نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے، اس کی قوت برداشت، اس کی قوت برداشت نبوت کے قابل معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بھی ارادہ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنانا، تو دین کی خدمت انہیں لوگوں سے لی جاتی ہے. اللہ کے نزدیک پیارا بندہ وہی ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہی بچہ اگر بیمار ہو جائے تو کیا ہوگا، پھر تو دعائیں کراتی پھریں گی. یہ اتنا سخت معاملہ جائز نہیں شرن، بے رحمی، خدا سے رحم ایسے عورت کو کیا مل سکتی ہے قیامت کے دن، جو اپنے بچوں سے ذرا ذرا سی بات نہیں کہ ہم تمہارا منہ نہیں دیکھیں قیامت کے دن، جنازے میں شریک نہ ہونا، یہ کوئی بات ہے ہر بات میں؟ یہ ماں باپ ہیں، ماں باپ تو وہ ہیں کہ جو کیا عرض کروں کہ اگر بچوں کے بارے میں وہ معافی مانگ لیں تو فوراً گلے لگا لیں اس کو، معلوم ہوا رحمت کا مادہ کم ہو گیا، مزاج قابل علاج ہی، یہ مزاج قابل علاج. دعا کرو اللہ تعالیٰ، سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کچھ باز ائمہ یہاں آتے ہیں جن کو نماز پڑھانی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما، میری گزارشات کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے. اور اس مجلس کی میں کیونکہ بلاد شتا مختلف شہروں کے لوگ ہیں، اور قبائل شتا مختلف قبیلوں کے بھی ہیں، اور زبانیں بھی مختلف ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور کا منبر لگایا جائے گا، جو ہماری ذکر میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں اللہ کے نام پر. تو اے خدا آپ کے نام پر یہ مختلف شہروں کے، مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہیں، صرف کلمے کے نام پر اس یہ اجتماع ہے، آپ اپنی رحمت سے اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کو اپنا مقبول فرما لیجئے، اور اپنے جذب سے ہماری رہبری فرما دیجئے. اے اللہ ہم نفس و شیطان سے اپنی جان کو چھڑانے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، آپ اپنے فضل و رحمت کی بارش کیجئے، اپنا دست کرم بڑھائیے، ہماری جانوں کو جذب کر کے اپنی طرف کھینچ لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. دست رخشا جانے بے ذمبی نما آفری بردست برباد ہوئے تو، اے اللہ آپ اپنی رحمت کیا کہ صدقے میں ہم سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب بنا لیجئے، اور جتنی گناہ ہیں ایک سانس بھی آپ کی نافرمانی میں جینے سے اکثر آپ سے پناہ مانگتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے سب دوستوں کے لیے بھی. اے خدا گناہ کرنا تو بڑی چیز ہے، ایک سانس بھی آپ کی غضب اور نافرمانی میں گزارنا اس سے بڑھ کر خسارہ ہمارے لیے، اور منحوس وقت اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا مومن کے لیے. اے خدا حکیم امت نے جو فرمایا کہ مومن کے لیے سب سے بڑی منحوس گھڑی وہ ہے جس وقت کی وہ نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اکثر آپ کو فریاد کرتا ہے کہ اپنی خصوصی فضل، اپنی خصوصی حفاظت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اور ہمیں اپنی جملہ نافرمانیوں سے توبہ نصیب فرما دیجئے، تقوا کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی نصیب فرما دیجئے، کہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اپنی ناراضگی اور غضب کو ہم سب سے اٹھا دیجئے. اے خدا ہم سب سے آپ راضی اور خوش ہو جائیے، اپنی رحمت سے خوش ہو جائیے، اپنے کرم سے خوش ہو جائیے، اپنی ناراضگی کو ہمیشہ کے لیے اٹھا دیجئے، حسن خاتمہ نصیب فرما کر، میدان محشر میں بے حساب مغفرت فرما کر، جنت میں ہم سب کو اسی طرح اکٹھا فرما دیجیے جس طرح یہاں آپ سب لوگ اکٹھا ہے، کراچی کو امن والا شہر بنا دیجیے، ہر قسم کی رحمتیں عافیتوں سے مالا مال کر دیجیے، سارے ملک پاکستان کو، سارے ممالک اسلامیہ کو، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ کو آپ کے دارے نصیب فرما دے، ہر قسم کی مظلومیت سے نجات آپ کے نصیب فرمائیے، ہماری نالاتیوں کی اصلاح فرما دیجیے، وہ ہم سزا کے مستحق ہیں، لیکن آپ اپنی رحمت سے، اپنے کریم ہونے کے صدقے میں ہم نااہلوں پر فضل کر دیجیے، اور ہم سب کو اپنی رحمت سے یا اللہ جو بھی آپ کی ناراضگی کی باتیں ہیں ہم سب پورے عالم کے مسلمانوں کی اصلاح فرما دیجیے، اور آپ کے دارائے نصیب فرما دیجیے. کہ اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے تھوڑے سے وقت میں بے مانگے ہم پر اپنے رحمت کے صبر کے دریا اڈیل دیجیے، دریا کے دریا بہا دیجیے ہم پر اپنے رحمتوں کی مہربانیوں کی، بے مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر کی بھلائیاں مانگی ہوئی ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، تمام عمر مبارک نبوت میں جو جن شرور سے پناہ مانگا ہے ان سے ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما دیجیے، اور بے مانگے اپنے رحمت کے سب دریا کے دریا اڈیل دیجیے، اور اپنے شکر کی اور گیت گانے کی توفیق نصیب فرمائیے، یعنی شکر بلا لانے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور عجب قبر سے جملہ رضائے سے ہم سب کو تزکیہ فرما دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.